أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وصلوا عليه. عزيزان الكرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے میں نے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود اور سلام خوب بھیجو. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص انعام ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس کی خصوصی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے رحمتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دادرسی کے لیے ہم میں بھیجا. اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اگر ہم پورے قرآن کریم کو پڑھ لیں، پوری احادیث کو پڑھ لیں، سارے اسلامی احکامات کو پڑھ لیں، تب بھی اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ اللہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے. قرآن کریم کی یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، تو آج کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے درود پاک کی فضیلت اور سلام. یعنی اس فلسفے کو سمجھنا کہ درود کیا ہے اور سلام کیا ہے. یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم کا وہ لفظ ہے کہ وسلموا تسلیما، اور ایمان والوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب سلام بھیجا کرو. کیونکہ عربی زبان میں جب بھی سلمو تسلیما آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خوب، یعنی زیادہ کرنا، زیادہ بھیجنا. تو درود پاک جس طرح بھیجنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ سلام بہت زیادہ بھیجا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ کہ سلام اس پر بھیجا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر محبت ہے کائنات میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نام سے یاد کیا گیا وہ کیا ہے؟ نبی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں استعمال نہیں کیا گیا، نہ احمد کہا گیا ہے نہ محمد کہا گیا ہے. اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو دیگر انبیاء ہیں ان کو ان کے نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہے، عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ اس کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے نام سے یاد کیا ہے، ان کا نام لے کر محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا ہے. آپ دیکھیں کہ جبکہ دیگر انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، اور ایک آیت اس سلسلے میں آتی ہے اِنَّا اَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کا نام لے کر یاد کیا گیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا موقع آیا تو یہ کہا اللہ نے وَحَاذَا النَّبِيُّ، اور یہ میرا نبی ہے. یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، جس کو ہم درود شریف کا عمل کہتے ہیں، سلام کا عمل کہتے ہیں، اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں کیا، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جس میں امت مسلمہ کو بھی شامل کیا گیا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ واحد عمل ہے کہ جس میں امت، فرشتے اور اللہ تعالیٰ تینوں شریک ہیں ایک ساتھ. اور اللہ نے یہ انسان کو اعزاز دیا کہ اللہ کسی بھی عمل میں انسان کے ساتھ نہیں ہے، عبادت میں نہیں ہے، لیکن یہ واحد عمل ہے، یہ ایسا ہے کہ جس میں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے۔ تو یہ درود کیا ہے؟ درود دراصل برکت ہے، اور برکت ایسی کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ نزول رحمت کی ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم درود اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ دراصل فمن احب شیئا اکثر من ذکرہ، کہ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے اکثر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ اسی کے مصداق یعنی اسی کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے علماء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے حکایات کے ذریعے اور بہت ساری احادیث کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے کہ درود اور سلام کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو جتنا زیادہ درود اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہ شخص اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ درود اور سلام میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ درود میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور سلام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ درود و سلام دراصل ایک ہی ہے، لیکن بعض لوگ اس بات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ درود شریف کو جو مقام حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ یقیناً صحیح ہے کہ نماز میں ہم الحمدللہ درود شریف کو پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم درود ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اسی طریقے سے کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ دراصل سب برکتیں ہی ہیں، اور سلام میں بھی یہی برکتیں سب شامل ہوتی ہیں۔ تو گویا درود پاک کا پڑھنا اور صلاۃ و سلام کا پڑھنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اس کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ کا حکم ہے کہ آپ فرمائیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ آیت پارہ نمبر 19 میں ہے اور آیت نمبر 20 ہے، کہ اس آیت میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ سلام یہاں پر کن پر بھیجا جا رہا ہے؟ ان پر بھیجا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ تو جب اللہ کے منتخب لوگوں میں یہ رحمتیں تقسیم ہو سکتی ہیں تو سلام کی نعمت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی زیادہ ہونی چاہیے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے، یعنی یہ ایسی آیت ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں وہ کم ہے۔ کیونکہ عباد الذین اصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ عباد الذین اصطفیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو منتخب کیے گئے ہیں۔ اصطفیٰ کا مطلب یا مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے منتخب کیا ہوا، یعنی سلیکٹڈ پرسن۔ تو وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور سب سے بڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب انبیاء پر سلام ہو سکتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا سلام ہونا چاہیے اس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، حکم دیتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک اور آیت آتی ہے، سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس میں بھی مرسلین پر سلام بھیجا گیا ہے, یعنی رسولوں پر سلام بھیجا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ سلام ہو مرسلین پر, رسولوں پر جو یعنی بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے, اور تمام تعریف ہی اللہ کے لیے ہے کہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو سلام بھیجنا دراصل اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا ہے, اور جو لوگ سلام بھیجتے ہیں وہ دراصل اللہ کی نعمت کا اقرار کرتے ہیں. ہمیں اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیج دے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجتا ہے. یعنی یہ ایسی نعمت ہے کہ جو درود کی شکل میں ہو, سلام کی شکل میں ہو, جتنا بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور زیادہ ہم پر مہربان ہے اور ہو جاتا ہے. ایک معروف کتاب ہے ترغیب, اس میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے, اور جس کو علماء نے مختلف جگہوں پر روایت بھی کیا ہے. اور اس حدیث کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا, اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے, اس حدیث مبارکہ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ہم پر درود آئے, اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجیں تو ہم پر سلام آئے. عام دنیا داری کی بات میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر بادشاہ وقت یا حکمراں اگر سلام یا ایک خط بھیج دیتا ہے تو کتنا زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن جو کائنات کا سب سے بڑا حکمراں ہے, کائنات کا سب سے بڑا مالک ہے, اگر وہ ہمارے سلام بھیجنے پر سلام بھیجے تو کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا احباب سے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو صرف درود بھیجتے ہیں ان پر صرف درود آتا ہے اس حدیث کے مطابق, لیکن جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے ساتھ سلام بھی بھیجتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں اور ان پر سلام بار بار آتا ہے, اور جتنا ہم سلام پڑھتے ہیں اتنا ہی سلام ہمارے طرف اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور سلام کیا ہے؟ اللہ کی مزید مہربانیاں ہیں, اللہ کی مزید نعمتیں ہیں. اس لیے جو لوگ درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں وہ دراصل دو نعمتوں کو بیک وقت حاصل کرتے ہیں, ایک تو درود کے بدلے درود ان کو ملتا ہے, اور درود کے ساتھ ساتھ جو لوگ سلام پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی کے ساتھ سلام بھیجتا ہے جو سلامتی کی صورت میں ہوتا ہے اور ان کی بخششوں کی صورت میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر سے بھی اسی طریقے کی حدیث بیان کی ہے جو کہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے, اور کئی علماء نے ان کو نقل کیا ہے نہ حدیث کو. اس سلسلے میں میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے, اور اس کو علماء نے نقل بھی کیا ہے کہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں گا, اور جو مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہم گناہگاروں کے لیے کہ جن گناہگاروں کو کوئی نہ پوچھے ان گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس طرح پوچھ رہا ہے کہ ان کے گناہوں کو نظر انداز کر رہا ہے, اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایک دفعہ درود بھیجے گا میں 10 دفعہ درود بھیجوں گا, اور جو ایک دفعہ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے ہم پر. تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو اتنا زیادہ نہیں نوازا کہ کسی پر سلام بھیجا ہو. اگر سلام بھیجا ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مقصد کے لیے منتخب کیے گئے تھے, اور اللہ کے نبی کی یہ امت بھی بڑے مقصد کے لیے ہی منتخب کی گئی ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے یہ خوشخبری ہمیں دی کہ جو درود پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور جو سلام بھیجتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ کیا کرم نوازی کم ہے ہم پر. بقول شاعر, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. درود و سلام کے حوالے سے جتنے بھی واقعات یا جتنے بھی احادیث بیان کی جائیں وہ کم ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ اس کی تفصیلات اور اتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں کہ پوری زندگی بھی اگر پڑھتے پڑھاتے رہے تو ہم ان برکات کو نہیں سمجھ سکیں گے. لیکن واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد کتنی ہیں لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں, اور بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے یا بعض اوقات بلا وجہ کے اختلافات کی وجہ سے ہم بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اور کی ذات سے محبت کو ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اپنایا, ان واقعات کو جا بجا کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور بہت سے اکابرین جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں میں انہیں تحریر فرماتے ہیں, لیکن ہماری بدنصیبی سے ہم ان تک ان واقعات تک پہنچ نہیں پاتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں اور ہم خود دیکھیں کہ درود و سلام کی کیا برکات ہیں, اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام جس میں مثال کے طور پر یا نبی السلام علیکا یا رسول سلام علیکا یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یا اسی طریقے سے یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک, یہی الفاظ دراصل قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ کوئی نئے الفاظ یا نئے طریقہ کار نہیں ہے بلکہ یہ پرانے زمانے سے ہے اور لوگوں کو اس سے فیض بھی ملا ہے. میں یہاں ایک واقعہ بتلانا چاہتا ہوں, جو واقعہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک بہت مشہور بزرگ اور ایک بہت بڑے رائٹر ہیں یہ, انہوں نے ابو بکر بن محمد سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائق حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے, ان سے گلے ملے, ان کی پیشانی کو بوسا دیا. میں نے عرض کیا کہ میرے سردار, آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا, اور میرے پوچھنے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی بار بار تلاوت کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیت شریفہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اس کو بار بار پڑھتا ہے, اور اس کے بعد تین مرتبہ صلی اللہ علیک یا محمد, صلی اللہ علیک یا محمد, صلی اللہ علیک یا محمد پڑھتا ہے. ابو بکر کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہو, تو انہوں نے یہی بتلایا کہ میں صلی اللہ علیک یا محمد, صلی اللہ علیک یا محمد, صلی اللہ علیک یا محمد پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو لوگ حضور کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, کیونکہ آپ سب حضرات کو یہ علم ہوگا کہ صلی اللہ علیہ یا محمد یہ حصہ ہے سلام کا, اور جو اکثر و بیشتر عربی کے سلام پڑھے جاتے ہیں اس میں یہی شامل ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سلام کے اندر درود ہی شامل کیا جاتا ہے, کوئی نئی بات شامل نہیں ہوتی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نعتوں کے اندر بھی, قصائد کے اندر بھی جو طریقہ اور جو محبت اختیار کیا جاتا ہے وہ عقیدت کا ہوتا ہے, وہ سب کا سب درود ہی ہوتا ہے, جو حضور کی بعثت یا حضور کی پیدائش سے متعلق, حضور کی ذات سے متعلق, حضور کی محبتوں کے متعلق ہوتا ہے, اور اس میں اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے. یہ سب کا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے. یہاں یہ بات آپ کے علم میں ملا رہا ہوں کہ ایک بہت معروف سلام جس کو قصیدے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے, قصیدہ فردہ شریف, جس کے اندر ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں, یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. دراصل یہ بھی دیکھا جائے تو حضور کی مدح حضور کا قصیدہ ہے, لیکن یہ سلام کی صورت میں ہی ہے, جس کو کبھی درود کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور کبھی سلام کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ حضور سے عقیدت اور محبت ہے, درود کے نذرانے ہیں, سلام کے نذرانے ہیں کہ جنہوں نے دلوں سے پیش کر دیا ان کو اللہ نے آسمانوں پر قبول کر لیا. اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو سلام انہوں نے لکھا حضور کی بارگاہ میں, جو قصیدہ لکھا, اس کی وجہ سے ان کی جسم کی ساری بیماری, جو برس کی بیماری تھی, کوڑ کی بیماری تھی, وہ ختم ہو گئی. اور جسم پر ایک چادر امام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نیند سے جاگنے کے بعد ملی, جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سلام کے پیش کرنے کی صورت میں عطا کی تھی. یہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, بلکہ جو لوگ پیار سے محبت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, ان کے بیشتر واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور جاگنے کے بعد انہیں وہ کچھ ملا. حافظ ابو نعیم حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتا تو یوں کہتا, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ محض اپنی سوچ کی وجہ سے ہر قدم پر پڑ رہے ہو یا کوئی اس کی دلیل بھی ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان سوری ہوں. اس نے کہا کیا وہ سفیان سوری جو عراق والے ہیں اور جو بہت مشہور ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو اس نوجوان نے کہا کہ تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں حاصل تو ہے. اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ, تو نے ابھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے. میں نے کہا پھر تو کس طرح سے اللہ کو پہچانتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں, اس کو فسخ یعنی اس کو ختم کرنا پڑتا ہے, اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر پاتا. اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے. میں نے پوچھا یہ درود و سلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا, یعنی اس نوجوان نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا, میری ماں حج کے دوران ہی مر گئی اور اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا, جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری ماں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو میں نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے, تو میں نے یہ دیکھا کہ تہامہ یعنی حجاز کی طرف سے ایک ابر آیا, یعنی ایک ابر سے مراد کیا ہے, ایک بادل کا ٹکڑا آیا, اور اس بادل سے ایک آدمی ظاہر ہوا. اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا, اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت میں یہاں تشریف لا کر آپ نے اس مصیبت کو دور کر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قدم آگے بڑھایا کرو تو اس پر پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ واقعہ نزہت المجالس میں بھی لکھا گیا ہے, اور اس واقعے کو معروف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے دیگر واقعات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو درود مبارک اور سلام کے متعلق بہت نمایاں ہیں, اور ان پر اگر عمل کیا جائے تو ہم دنیا بھی اپنی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو درود و سلام کی اہمیت سے متعلق ہے, اور سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد جو کچھ وہاں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس سے متعلق ہے, اور اس کو بہت سے معروف علماء نے نقل کیا ہے کہ شیخ ابو الخیر اقطع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا، 5 دن وہاں قیام کیا، کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا، میں قبر شریف کے پاس حاضر ہوا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کا مہمان ہوں. پھر وہاں سے ہٹ کر میں منبر کے پیچھے سو گیا. خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کی داہنی جانب ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں جانب ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے آگے تھے. حضرت علی نے مجھ کو ہلایا یعنی نیند سے جگایا اور فرمایا کہ اٹھ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں اٹھا اور حضرت کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی مجھ کو عنایت فرمائی. میں نے آدھی روٹی کھا لی، یعنی روٹی میں نے نیند میں کھا لی، اور جاگا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. یہ کیوں ہوا؟ اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. تو جو لوگ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سلام کا جواب دیتے ہیں بلکہ جب بہت عقیدت کے ساتھ اور جب محبت کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو اس سلام کے جواب میں عطائے مصطفیٰ اس طرح ہوتی ہے کہ کبھی چادر کی صورت میں مل جاتی ہے، جیسے قصیدہ بردہ شریف کے لکھنے والے کو چادر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اسی طریقے سے ان بزرگ کو روٹی دے دی، اور اسی طریقے سے حضور سے محبت کرنے والوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد تھے جو حضور سے بہت محبت کیا کرتے تھے، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے بھی ایک اپنا واقعہ لکھا ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ جس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان کرنا بھی یہاں پر ضروری ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مشہور جو رسالہ ہے ان کا، حرز سمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، میں 40 خواب یا 40 مکاشفات ایسے بیان کیے ہیں کہ جو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سے زائد مرتبہ زیارت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں، یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں اپنے والد کے حوالے سے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 15 پر کہ میرے والد نے مجھ سے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے کیسی طبیعت ہے؟ اس کے بعد شفا کی بشارت عطا فرمائی اور اپنی داڑھی مبارک میں سے 2 بال مرحمت فرمائے. مجھے اسی وقت صحت حاصل ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں بال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، میرے ہاتھ میں تھے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے ان دونوں بالوں میں سے 1 بال مجھے بطور تحفہ عنایت فرما دیا. یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کو بہت کچھ عنایت فرماتے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک صرف اسی طرح پڑھ رہے ہیں اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ غلط فہمی میں ہے. کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بال جو نصیب ہوئے، ان میں سے 1 بال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس کا تذکرہ بھی کیا. یہ کیوں ملا ان کو؟ اگر وہ حضور سے اتنی محبت نہ کرتے تو انہیں کبھی بھی یہ تحفہ نہ ملتا، اور یہ محبت صرف اور صرف درود و سلام کی وجہ سے ہی تو حاصل ہوئی ہے. ورنہ اگر درود و سلام کے نذرانے وہ پیش نہ کیے کرتے تو کس طریقے سے ان کو یہ اتنا بڑا تحفہ نصیب ہوتا. میں ایک اور واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 13 ہی پر یہ نقل کیا ہے کہ ایک دن مجھے رات کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تو میرے دوستوں میں سے ایک شخص دودھ کا پیالہ لایا جس کو میں نے پیا اور سو گیا. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دودھ میں نے ہی بھیجا تھا، یعنی میں نے توجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ دودھ لے کر جائے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب نے کتنی بڑی بات کہی ہے اس بات میں کہ جب ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہاں پریشان ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہم پر ہوتی ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن ہندوستان میں رہنے والے شخص یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد جو دہلی میں تھے ان پر توجہ فرمائی اور دیکھا کہ وہ بھوکے تھے اور انہیں بھوک تھی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مدد فرمائی کہ ان کے والد کے جو دوست تھے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کریں. اور پھر حضور نے یہ فرمایا خواب میں، کیا فرمایا؟ کہ وہ دودھ میں نے ہی بھیجا تھا، یعنی میں نے توجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ دودھ لے کر جائے. اور یقیناً یہ واقعہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر توجہ فرماتے ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے عاشقوں کو کبھی محروم نہیں رکھتے، اپنے سے پیار کرنے والوں کو محروم نہیں رکھتے. اور پیار کا سب سے بڑا سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بارگاہ میں درود پیش کریں، سلام پیش کریں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مرتبہ عقیدت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد پر کتنا زیادہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہو جاتا ہے.
اور یہ مرتبہ انسان کو بھلا کیوں نہ حاصل ہو؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے انسان کو زمین پر پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کو اپنے ذہن میں رکھے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پیدا کیا گیا محض اس لیے کہ وہ زمین پر کھائے پیئے، عیش کرے، زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارے، اس کی نعمتوں کو برتے، لیکن اس کا شکر ادا نہ کرے. اور پھر یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نعمت ہے، جس کو اللہ نے اپنے احسان کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی اللہ کا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی بارگاہ میں درود بھی پیش کریں اور سلام بھی پیش کریں. اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم کس کی بارگاہ محبت میں اپنے نذرانوں کو پیش کر رہے ہیں اور کس کی بارگاہ میں اپنے ان عقیدتوں کو پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ انسان اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ برت لے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو احسان عظیم ہم پر ہے اس کا ہم شکر ادا کریں. اور قرآن کریم میں جو آیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین باعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے انہی میں پیدا کیا، مبعوث کیا، اور ان کا کام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یا ذمہ داری اللہ نے یہ بتلائی کہ وہ کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ان کی وہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ ان کو بتلاتے ہیں. ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتلاتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک کام نہیں تھا، ان کی کوئی ایک ذمہ داری نہیں تھی، ان پر اللہ نے بیک وقت پوری امت کی تشکیل جدید، بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح، آپس میں نفرت کرنے والے قبیلوں کے درمیان مواخات کا عمل، تعصبات میں بٹے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگانا، کفر و الحاد، شرک اور گمراہی میں گرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، اور دلوں کے اندر کدورت رکھنے والوں کے دلوں کو پاکیزہ تر کر کے ان کو قرآن کی تعلیم دینا، اور وہ نور جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس نور کے ذریعے کائنات کو جگمگانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی ذمہ داریاں تھیں جس کو اللہ نے اپنی تائید کے ساتھ مکمل فرمایا۔ آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کروڑوں زندگیاں بھی مل جائیں، کروڑوں بار اگر ہم پیدا کر دیے جائیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور ان کی کرم نوازیوں کا کوئی ایک پہلو بھی اگر اپنے سامنے رکھیں تو اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے کہ جس نے اپنی راتوں کی نیند، رات کا آرام، سکون اور زندگی کے وہ لمحات جو عام لوگ آسانی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ ورنہ میرے نبی کے لیے کیا کمی ہے جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، جس کے لیے کنکریاں ہاتھ میں بولنے لگیں، جس کے لیے فرشتے سلامیاں دے رہے ہوں، اور جس کے لیے رب کائنات خود درود و سلام کے نذرانے، خود درود و سلام پیش کر رہا ہو۔ ایسی صورتحال میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا کہ وہ رات رات بھر جاگتا اور رات رات بھر لوگوں کے لیے دعائیں کرتے، اور کیا تھا ان کے لیے کہ وہ استغفار کرتے۔ وہ استغفار انہوں نے جو کچھ بھی کی، دعائیں جو کچھ بھی کی انہوں نے، وہ اس ناقص امت کے لیے، گناہگار امت کے لیے، ان کے گناہوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات بھر کی صعوبتیں برداشت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بتلایا، صحابہ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت سے فارغ ہوتے اور ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف نگاہ ڈالتے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوجے ہوئے ہوتے تھے، ورم ہوتا تھا ان پر۔ یہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا نبی کو رات رات بھر جاگ کر استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس نے گناہ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، لیکن انہوں نے اگر ہمیشہ استغفار کی ہے تو اپنی امت کے لیے کی ہے، ان لوگوں کے لیے کی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ دیکھیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو تربیت کی اور جو محبتیں ان پر نشاور کی کہ خود نہیں کھاتے تھے، پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی سنت کے اندر یہ ثابت بھی کیا کہ لوگوں پہلے اپنی ذات کی نفی کرو اور دوسروں کو عزت دو تاکہ معاشرے میں توازن پیدا ہو۔ تو اتنی بڑی شخصیت کے لیے، سامعین کرام، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے اگر ہم درود کا نذرانہ نہ پیش کر سکیں اور سلام کا نذرانہ نہ پیش کر سکیں کہ جس نے طائف میں پتھر کھائے اور آپ کے جو قدم مبارک خون میں لت پت ہو گئے تھے، وہ اس درجہ خون اس پر جم گیا تھا آپ کے قدم مبارک میں کہ آپ کا جو نالین مبارک، یعنی جو جوتا آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کو جب آپ اتارنے لگے تو آپ کے پیر کی کھال نکلنے لگی اور آپ کے پیر پر وہ جوتا اتنا چپک گیا تھا خون کے ساتھ کہ وہ جسم سے، پیر سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرا آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس کو خداوند قدوس نے آسمانوں پر اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ شامل کیا ہے، اور جس کے لیے صاحب مدارج النبوت نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی تو وہ دعا صرف اس لیے قبول ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا حوالہ دے کر اللہ سے معافی مانگی تھی کہ الٰہ العالمین تو میرے استغفار کو قبول فرما لے۔ اسی واقعے کو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معروف کتاب مواہب لدنیا میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے سوال کیا کہ اے آدم، تجھے کیسے پتہ چلا کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ان کے نام کے وسیلے کے ساتھ مجھ سے دعا کرے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ الہ العالمین، میں نے عرش پر جب نگاہ ڈالی تو تیرے نام کے ساتھ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا، وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزہ نگرامی کہ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اور یہ جو دونوں روایتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ دونوں علماء یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام مکاتب فکر کے اندر معتبر سمجھے جاتے ہیں، اور قدیم علماء کے اندر ان کا شمار ہے کہ ان کی روایات کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی روایات کو ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں روایت الحمدللہ صحیح ہیں، درست ہیں، اور سیاہ کے اندر ان کو قبولیت کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے. یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو طائف میں دشواریاں اٹھا رہے ہیں، دشواریاں، مشکلات، لیکن ان کی زبان پر صرف اور صرف امت کے لیے دعائیں ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کی نسلوں میں ایمان کی خوشبو دیکھتا ہوں، ایمان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. یہ وہ پیارا نبی ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس کے لیے جتنے بھی درود پیش کیے جائیں، جس کے لیے جتنے بھی درود کے نذرانے اور سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں وہ کم ہیں. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر درود کے نذرانے ہوں اور آنکھوں میں آنسو ہو اور حضور کی عقیدت دل میں ہو اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکلات جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی اگر ہمارے دلوں میں ہو، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ محبت کی وہ مٹھاس ہمیں ملے گی کہ ہم نے کبھی نہ کسی کتاب کے ذریعے کبھی پڑھی ہوگی، اور نہ کبھی اس کتاب کے ذریعے کبھی لذت چکھی ہوگی، اور نہ کبھی کسی مقرر کی تقریر میں کبھی اس لذت کو کبھی محسوس کیا ہوگا. ہم یہ اگر چاہیں کہ ہم حضور کی محبت کو محسوس کریں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے مدینے کا تصور کر لیں اور سوچیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اور وہ خوبصورت مٹھاس، وہ خوبصورت آواز مدینہ منورہ کی گلی کوچے میں پھیل رہی ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت اور پیار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور بند آنکھوں کے تصور کے ساتھ مدینہ کی زیارت کر کے کئی سو سال پیچھے چلے جائیے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر دیکھیے کہ عقیدت مند پیار کرنے والے حضور کی بارگاہ میں کتنی عقیدت کے ساتھ نذرانے پیش کیا کرتے تھے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ محبتوں کے نذرانے دراصل دلوں کے نذرانے ہوا کرتے ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اور جن کا کوئی مول دے نہیں سکتا. یہ آنسو جو موتیوں کی صورت میں آنکھوں سے گرتے ہیں، ان کو صرف صاحبان دل سمجھ سکتے ہیں، یا جن کے دلوں کو اللہ نے رقت عطا کر دی ہو وہ سمجھ سکتے ہیں. نہ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ کوئی آنکھوں میں آنسو لائے نبی کی ریاض میں، اور نہ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی محبت کو خود محسوس کر سکے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق نہ دے کہ اس کے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف موڑ دے. کیوں کہ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ تعلق بقول بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیدہور، یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیدہور، عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے. یہ جو پیار کرنے والے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عشاق جو حضور کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں، اگر ان کا آپ اگر شمار کرنا چاہیں اور ان کی عقیدتوں کو دیکھنا چاہیں اور ناپنا چاہیں اور تولنا چاہیں، تو ساری کائنات کی اگر وزن یکجا کر دیں اور سارے کائنات کے ذہن یکجا کر دیں، تب بھی حضور کے پیار کرنے والوں کی عقیدت کو اور ان کی محبت کو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکیں گے. کیونکہ یہ پیار کرنے والے لوگ بڑی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہیں، عقیدت کے نذرانے، پیار کے نذرانے. صاحبان گرامی قدر، یہاں بہت ہی مختصراً جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ بیان کروں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ لوگ کس محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرتے تھے، کس محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ ان کی عقیدت تھی, اور یہی عقیدت آج اگر ہم میں آ جائے, کاش کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اگر ہم میں آ جائے درود و سلام پیش کرتے ہوئے, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر کبھی کالک نہیں رہے گی, کبھی کسی مسلمان دل کے اندر منافقت نہیں آئے گی, کبھی مسلمان دل کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی نہیں آئے گی. کیونکہ عقیدت اور محبت کا تعلق ہی یہ ہے کہ بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی حجت کے, بغیر کسی دلیل کے, اپنے سر کو جھکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ سچے عاشق ہوا کرتے ہیں, سچے پیار کرنے والے ہوا کرتے ہیں. یہاں یہ واقعہ صاحب مدارج نبوت حضرت شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معروف کتاب مدارج نبوت میں لکھا ہے, جو کہ تمام مکاتب فکر کے اندر ایک معتبر کتاب ہے, اور سیرت کی بڑی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں کس محبت کے ساتھ, کس عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے نذرانوں کو پیش کرنا چاہیے. بقول حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ارباب سیر نے کہا ہے کہ جس وقت فاروقی عہد خلافت کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے, تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے. اس وقت انہوں نے حضرت عمر کی خاطر اذان دینا شروع کی. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی سب بے تحاشا رونے لگے, اور کہا جاتا ہے کہ اس دن جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے ہیں, اس سے بڑھ کر کبھی بھی انہیں کسی نے بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا, اور نہ ہی ان کے ساتھ والوں کو کسی نے اتنا روتے ہوئے دیکھا. علامہ عزی ایک اور بات بھی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو اذان دینا شروع کی, لیکن مدینہ کی محبت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شدت جذبات پر قابو نہ پا سکے, اور اپنی اذان کو نامکمل چھوڑ کر ملک شام واپس چلے گئے. ابھی 6 مہینے کا عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر ظلم کرتے ہو کہ تم ہماری زیارت کے واسطے بھی نہیں آتے ہو. پس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بغیر کسی توقف کے مدینہ کی طرف جانب روانہ ہو گئے. مدینہ شریف کے نزدیک آ کر انہوں نے کسی سے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دریافت کیا. بتایا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حیات ہیں. یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لائے, اب جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو کسی میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتا کہ وہ اذان دیں. پس لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست گزار ہوئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہلوائیں, اور ان کا حکم ہرگز رد نہیں کیا جا سکتا تھا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اسی جگہ پر آ کر, جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سنا کرتے تھے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے اور وہیں سے اذان دینا شروع کر دی. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, لوگوں کی پھر وہی یاد تازہ ہو گئی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جیسے وہ پہنچ گئے ہوں. لوگوں نے رونا شروع کر دیا, ہر آنکھ نم تھی, ہر آنکھ میں آنسو تھا, اور ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ گیا تھا, کیونکہ حضرت بلال کی آواز مدینہ کی آواز تھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو بہت ہی محبت کے ساتھ سنا کرتے تھے اور بہت دعائیں دیا کرتے تھے. روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کے بعد جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ پر پہنچے تو سارے شہر میں زلزلے کی مانند جھٹکے لگنے لگے اور کوہرام برپا ہو گیا اور رونے کا شور اس قدر مچا کہ جیسے آج ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہو اور آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہو. اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قوت نہیں تھی کہ وہ اذان کو جاری رکھ سکے اور نہ ہی لوگوں میں یہ برداشت ہو سکت تھی کہ وہ اذان کو سن سکیں. ہر دل مغموم تھا اور ہر شخص رو رہا تھا اور اذان کی اور محبت کی یہ صدائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو ظاہر کرتی تھیں وہ یہ بتلا رہی تھیں کہ ایمان والوں اگر نبی ظاہری طور پر وصال بھی فرما گئے ہیں تب بھی وہ تم ہی میں ہیں, کیونکہ جن کا نبی دلوں میں زندہ ہو, جن کا نبی ذہنوں میں زندہ ہو, جن کا نبی سانس میں زندہ ہو, جن کا نبی عقیدتوں میں زندہ ہو, جن کا نبی روحوں میں زندہ ہو, جن کا نبی خواہشات میں زندہ ہو, جن کا نبی تعویلات عملی کے ساتھ ہو, جن کا نبی قدم قدم پر رہنمائی کر کے قرآن کی صورت میں زندہ ہو, اور جن کا نبی قرآن کے بموجب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں زندہ ہو, اور جن کا نبی آسمانوں پر درود اور سلام کی شکل میں زندہ ہو, اور جن کا نبی اللہ کی محبتوں کے اندر زندہ ہو, اور جس کا نبی قرآن کے ابدی پیغام میں زندہ ہو, جس کا نبی قرآن کے لفظوں کے ساتھ تعویل معنوی کے ساتھ زندہ ہو, اور جس کا نبی ولی کی محبت میں ہو اور ایمان والوں کی سانسوں میں ہو, قرآن سے پیار کرنے والوں کے دلوں میں ہو اور مرنے والوں کے کلمات میں ہو اور مرنے کے بعد روحوں کی تائید میں ہو, اور جن کا نبی قبروں کے اندر ان کی گواہیوں کے ساتھ ان کی نجات اور شفاعت کا ذریعہ ہو, وہ نبی کبھی نہیں مرتا. اس نبی کو کبھی بھی نعوذ باللہ من ذالک کبھی بھی ایسی نیند نہیں آتی جو موت کی نیند ہو, کیونکہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو زمین کھائے, اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں, آپ زندہ ہیں. اور اس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے روایات کے ساتھ ثابت بھی کیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ سنت صحابہ تازہ ہو جائے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ان لوگوں میں موجود نہیں تھے, لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں جیسا مضبوط آدمی, اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی کہ جس سے زمین ہلتی تھی اور جس سے کفار کے دل لرزتے تھے اور جس کے نام سے قیصر و کسریٰ دبدبے میں آتے تھے, ایسے نامور عظیم تر ہستی نے جب حضرت بلال کی آواز کو سنا تو عقیدتوں میں ڈوب گئی اور اتنا روئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ اتنا روتے ہوئے کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا گیا, ماں سوائے دو اوقات کے, کہ ایک وہ وقت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا, اور ایک وہ وقت کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. کیا ہم آج اس دور میں رہتے ہوئے کیا اس دور میں نہیں پہنچ سکتے؟ کیا مسلمانوں کے تصورات اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے؟ کیا ہماری عقیدت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی کہ ہم جہاں آنکھ بند کریں مدینہ پہنچ جائے, ہم جب آنکھ بند کریں حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں, حضور کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے, جب ہم آنکھ بند کریں مسجد نبوی میں ہم اذان کے ساتھ نماز پڑھنے لگیں, اولیاء کرام کی بہت ساری روایات اور پیار کرنے والے اللہ کے نیک ولیوں اور اللہ کے نیک لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ عقیدت اور محبتوں کے ساتھ نذرانے پیش کرتے تھے اور محبتوں میں ڈوب کر نذرانے پیش کرتے تھے تو ان کی قبولیت ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک لمحہ ان کا مدینہ منورہ میں گزرتا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں؟ ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے. ہم نے سائنس سے ترقی کر لی, پیسوں میں ترقی کر لی, ناموری میں ظاہری ترقی کر لی, مکانات ہم نے بڑے بڑے بنا لیے, ہم نے سب کچھ کر لیا, لیکن ہم نے حضور کی غلامی کو اختیار نہیں کیا, حضور کی غلامی کا حق نہیں ادا کیا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جو ابدی حیات حاصل ہوتی ہے وہ ہم نے اب تک اپنی زندگی کا مقدر سمجھ کر اس کو اپنے ساتھ وابستہ نہیں کیا. اس ابدی حیات کا تقاضا کیا ہے؟ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, میں عرض کرتا چلوں, اس کی چاشنی درود میں ہے, اس کی مٹھاس حضور کے سلام میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سلام پیش کر دے اللہ اکبر, حضور نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور یہی عقیدتوں کے نذرانے ہیں, یہی سلام کے نذرانے ہیں, یہی محبتوں کے نذرانے ہیں جو انسان کے دنیا کے اس حصے میں بھی کام آتے ہیں اور اس حصے میں بھی کام آتے ہیں. سامعین گرامِ قدر, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت کا بہت آسان طریقہ بتلایا ہے, اور میں یہ بتا دوں بغیر کسی تردد کے کہ اگر ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے تو ہم خود بخود اللہ کے قریب چلے جائیں گے, اور جو نبی کے قریب نہیں گیا تو وہ اللہ کے قریب کیسے جا سکتا ہے. قرآن پورا کا پورا اس بات کا شاہد ہے, گواہ ہے کہ جو نبی کے قریب ہے وہی اللہ کے قریب ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے صلاۃ بھیجو, یعنی درود بھیجو, وہ تمہیں میرے قریب کر دے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جتنا تم درود مجھ پر پڑھو گے اتنا ہی تم مجھ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. کون بدنصیب ہے کہ جو نبی کے قریب نہ ہونا چاہے, اور کون بدنصیب ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے. اور میں تو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس پیار میں کبھی بھی اس بات کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کا کوئی حد ہو, اس کی کوئی ہم حد مقرر کر دیں. پیار کرنے والے تو ہر حد سے گزر جاتے ہیں, بس ایک حد یاد رکھیں کہ اللہ کے ذات کے بعد اگر کوئی پیار ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. لیکن بعض لوگ اس میں بھی حد مقرر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم درود کو محدود طور پہ پڑھیں, چار مرتبہ پڑھ لیا, سات مرتبہ پڑھ لیا, دس مرتبہ پڑھ لیا, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن کیا ہو کہ اگر ہم سو بھی جائیں تو ہمارا دل درود پڑھتا رہ جائے. جیسے بقول شاعر کے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات اس میں کہی گئی ہے کہ جب سوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں سو جائیں, اور جب جاگیں تو درود پڑھتے ہوئے جاگتے چلے جائیں, سلام کے نذرانے پیش کرتے چلے جائیں. سبحان اللہ, جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں, اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے اللہ اکبر, اس کو پھر بارگاہ بے کس کر پناہ میں وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے صدیقیت بھی مل جاتی ہے, اور اسے تمام وہ مدارج مل جاتے ہیں کہ جس کے لیے وہ شخص دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ وہ اللہ کے دوست ہیں کہ جنہیں کوئی نہ حزن ہے, نہ کوئی ملال ہے, نہ کوئی رنج ہے, نہ کوئی تکلیف ہے. کیوں؟ کہ ان کے تو دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آویزہ ہے. اور جن کے دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چمک دے دے, جس کے لیے قرآن یہ کہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور اللہ کی جانب سے ایک کتاب آئی یعنی قرآن کریم آئی, تو سبحان اللہ کہ جس کے دل کے اندر نور مصطفیٰ ہو جائے, جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہو جائے, جس کے دل کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہو جائے, جس کے دل کے اندر عقیدتوں کے نذرانے بکھیرنے کے لیے موتی لوڑنے لگے, تو پھر اس کی کیا بات ہو کہ اس کی دعاؤں کو اللہ کیسے رد کرے گا کہ جس کی دعاؤں میں ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بھی ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کو قائم کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے ایمان کی بنیاد حضور کی محبت نہ ہو تو نہ ہماری عقیدت ہے, نہ ہمارا ایمان ہے, نہ ہمارا تقویٰ ہے, نہ ہمارے عمل ہے ظاہری اور نہ باطنی. اور حضرت خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور حضور سے پیار کرنے والے ایک عالم ہیں. فرماتے ہیں عالم نہ متقی نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مجھے کسی چیز پر بھی فخر نہیں ہے، مجھے تو صرف اس بات پر فخر ہے کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گناہگار امتی ہوں. تو گناہگار امتی جب اس عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ سلام پیش کرے کہ ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، تو یہ یا رسول جو پیار سے کہا جا رہا ہے یہ دراصل سلام ہی ہے جو نعت کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے یا درود کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے. یہ سارے کے سارے طریقے حضور کی بارگاہ میں دراصل حاضر ہونے کے طریقے ہیں، خواہ کسی طریقے سے حاضر ہو جائے لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر حاضر ہونے کا ایک موقع مل جائے اور ایک زندگی ہمیشہ مل جائے ہمیں ایسی کہ جو حضور کی بارگاہ سے وابستگی کی زندگی ہو، حضور کی محبتوں سے وابستگی کی زندگی ہو، حضور کی عقیدت سے وابستگی کی زندگی ہو، تو یاد رکھیے کہ کروڑوں لاکھوں زندگیاں ایسی جو نعوذ باللہ من ذالک پیسے کے لیے، دنیا کے لیے اور ظاہر کے لیے ہو، وہ ایک ایسی زندگی کے ایک لمحے پر نثار کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خوشیاں میرے نبی کے نالین پر نثار کہ حضور کی محبت کے لیے، جس کی محبت کے اندر آسمان و زمین سلام و درود بھیج رہے ہوں، اور جس پر میرا رب کائنات سلام اور درود کے نذرانے پہ بھیج رہا ہو، اور جس پر میرے رب کائنات نے محبتوں کو اس طریقے سے واضح کیا کہ قرآن کی ہر آیت نبی کی محبت، نبی کی عقیدت اور نبی کے تعلق کو ظاہر کر کے یہ کہہ رہی ہو کہ جس نے میرے رسول سے محبت کی یا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور یا پھر قرآن کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہو کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے تمہیں روک دیا جائے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دے تو تم اس سے رک جاؤ، اور جو کچھ تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو وہ تم لے لو. تو جو کچھ رسول کریم کا فرمایا ہوا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ کہہ دیتا ہے وہی اللہ کا رسول بھی فرما دیتا ہے. تو دعا یہ ہے کہ الہ العالمین، اللہ پاک پروردگار تو ہمارے دلوں کا جاننے والا ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی بھی کدورتیں ہیں ان کو دور فرما کر ہمیں یہ عقیدت کے گوہر ہمیشہ کے لیے دے دے کہ ہم آنسوؤں کے نذرانوں کے ساتھ اور محبتوں کے نذرانوں کے ساتھ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے، اور ہم میں وہ سلیقہ دے دے کہ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی محبتوں کے ساتھ یہ نذرانے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے.